اے میرے شہیدوں تم کو سلام، اے میرے شہیدوں تم کو سلام۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر۔ آپ سے درخواست کروں گا، شہید علامہ آفتاب حیدر جعفری، شہید پروفیسر سید سبطِ جعفر، شہدائے عباس ٹاؤن اور جہاں کہیں بھی ملت کے افراد شہید کیے گئے پارہ چنار سے لے کے کراچی تک، ان تمام کے سارے ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجیے ایک محمد علی محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں مل کر ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے گا۔ اللہ محمد محمد۔ اے ایمان لانے والو یا اے مومنو، اے ایماندارو، اپنے قول و قرار کو پورا کرو، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ سورہ مائدہ یہاں سے آغاز ہوتا ہے، پہلی آیت کا پہلا حصہ۔ میں نے بات کو آگے بڑھانا ہے اس لیے میں نے پہلے اس سے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو، اس کے ساتھ وفا کرو۔ عقود دو کے درمیان قائم ہوتا ہے، عہد اور عقد میں ایک فرق ہے۔ عہد انسان کبھی کبھی صرف اپنے آپ سے کرتا ہے، اس کے لیے دوسرے کا ہونا شرط نہیں ہے۔ مثلا میں اپنے آپ سے ایک عہد کرتا ہوں کہ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ یہ کام نہیں کروں گا، یا میں عہد کرتا ہوں کہ یہ کام میں کروں گا۔ جہاں عقود کی بات آ جائے، عقد کی بات آ جائے، تو وہاں دوسرے کا ہونا، کم سے کم دو کا ہونا ضروری ہے جن کے درمیان میں عہد و پیمان ہوتا ہے، جن کے درمیان عہد و پیمان ہوتا ہے۔ تو یہاں عہد کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اگرچہ کہ اس معنی میں بھی عہد قرآن مجید میں استعمال ہوا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، یہ ارشاد ہوا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو جو ہم نے تم پر نازل کی، تمہیں فضیلت دی، بس اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ عہد کیا ہے۔ اوفی بعہدکم، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ تو یہاں عہد کا لفظ استعمال ہوا، مگر ہم جس معنی میں بات کریں وہاں عقد جو ہے، عہد عام ہے، عہد اکیلے بھی ہو سکتا ہے، عہد دوسرے سے بھی ہو سکتا ہے، وعدہ اپنے آپ سے بھی کر سکتا ہے انسان، وعدہ دوسرے سے بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سورہ مائدہ میں عقود کا لفظ، عقد کی جمع عقود، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باہمی عہد و پیمان، یعنی جب تک دوسرا نہ ہو عقد قرار نہیں پاتا۔ اب چاہے وہ عقد بیع ہو، تجارت میں ذرا سا پانچ منٹ اس میں سمجھ لیجیے گا، بات کو خشک لگے آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات سمجھ میں آ جائے کہ عقد میں، عہد میں، وعدے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ فرق سمجھ لیجیے کہ عقد، جیسے عقد بیع، تجارت جب کوئی کرتا ہے آدمی تو کاروبار میں عقد کیوں، کیونکہ دو ہے نا، ایک خریدنے والا ہے، بیچنے والا، تو اس کو عہد نہیں کہتے، اس کو وعدہ نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقد کہتے ہیں، عقد بیع، بیع کا عقد، کیونکہ گرا ہے، عقد کا معنی ہے گرا، دو چیزوں میں گرا لگنا، عقد نکاح۔ تو اب ظاہر ہے کہ دو ہوں گے تو نکاح ہوگا نا بھائی، لڑکے لڑکی کا ہوگا، اکیلے تو نہیں ہو سکتا، تو یہ عقد یہ معنی ہے۔ تو یہاں جب یہ لفظ آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان لانے والو اپنے قول و قرار کو پورا کرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ اللہ سے بھی عہد و پیمان ہے، یہ رسول سے بھی تمہارا عہد و پیمان ہے، یہ ائمہ طاہرین سے بھی تمہارا عہد و پیمان ہے، جو تم نے ان کے ساتھ عہد کیا ہے اسے تمہیں پورا کرنا ہے۔ اب یہ عہد ہے کیا؟ یہ عقد کیا ہے؟ یہ وعدہ کیا ہے؟ میں نے ایک لفظ کہہ دیا، جملہ کہہ دیا، آپ کے سامنے کہ اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، امام کے ساتھ، اس کے دلائل کیا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہم نے کب عہد کیا؟ ہمیں کوئی یاد ہے؟ ہمیں تو نہیں یاد. اگر کوئی کہے کہ عالم الست میں میں نے عہد کیا تھا، تمام ارواح نے عالم الست میں عہد کیا، تو بھائی ٹھیک ہے، سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عقیدہ ہے کیونکہ مسلمان ہیں، عقیدہ ہے کیونکہ بھائی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، عالم الست میں ہم نے عہد کیا تھا، عالم ارواح میں کیا تھا، مجھے یاد تو نہیں، نہ آپ کو یاد نہ مجھے یاد، کیونکہ عقیدہ ہے بھائی، روایات ہیں، سنا ہے، مان لیا. یہ دوسرے کے لیے تو دلیل نہیں ہو سکتی نا، آپ کے لیے دلیل ہے کیونکہ آپ مومن ہیں، آپ نے کہا کہ ہاں بھائی عالم الست میں ہم نے عہد و پیمان کیا تھا، عالم الست میں عہد و پیمان کیا تھا، مجھے تو نہیں یاد. آپ کو یاد ہو تو یاد ہو، مجھے تو نہیں یاد میری روح نے کب عہد و پیمان کیا، کہاں عہد و پیمان کیا، مجھے کیا معلوم. قرآن کی آیت نے یا تو بتایا، تشریح اس کی تفسیر میں بتایا گیا، یا امام نے بتایا، ایسے ہی ہے نا. تو بس یہ کون سا عہد و پیمان ہے جسے اللہ اپنا عہد و پیمان قرار دے رہا ہے؟ بیدار ہے نا آپ لوگ، یہی بیٹھے نا. کون سا عہد و پیمان ہے؟ میں نے کس کے ساتھ قول و قرار کیا ہے؟ میں نے کہاں وعدہ کیا ہے کہ جس وعدے کو اللہ اپنا وعدہ قرار دے رہا ہے؟ میں نے براہ راست اللہ سے تو کوئی وعدہ نہیں کیا، عالم الست کی بات میں نہیں کر رہا، میں تو اپنے وجود کی بات کر رہا ہوں. یہ جو میرا وجود ہے، جب سے میں شعور میں آیا ہوں، میں نے اللہ کے ساتھ براہ راست کوئی وعدہ نہیں کیا. پھر یہ کون سا وعدہ ہے جو اللہ یاد دلا رہا ہے؟ یہ کس کا وعدہ ہے جس کے وعدے کو اللہ اپنا وعدہ قرار دے رہا ہے کہ اس وعدے کو پورا کرنا، اس وعدے کو جو پورا کرے گا ان کے لیے پھر قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں، سب مرد نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. من ہے، من تبعیزیہ ہے، سب کے لیے نہیں ہے. کوئی دعویٰ کرتا رہے کرتا رہے، اس کے دعووں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. من المؤمنین رجال، مومنین میں کچھ مرد. مرد سے مراد کیا ہے؟ مذکر مؤنث نہیں ہے، یاد رکھیے گا. مرد سے مراد رجل کا معنی الگ ہے، اور مرد کے لیے المرأ والمرأۃ، مرد عورت، مذکر مؤنث وہ الگ ہے، ذکر اور انثیٰ وہ سب چیز الگ ہے. یہاں رجل کس معنی میں ہے؟ رجل کا معنی سمجھنا ہے تو آپ کو خیبر کی اس حدیث کو یاد کرنا پڑے گا جس میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اس کو علم دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، اس کو کل علم دوں گا کہ جو مرد ہوگا. تو اب دیکھیے، اگر یہ مذکر کے معنی میں ہوتا تو سارے جو موجود تھے صحابہ وہ کہتے کہ بھئی ہم بھی تو مرد ہیں، یہ کیا کہا کہ کل اسے دوں گا کہ جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا. سب عرب تھے، سب جانتے تھے کہ مذکر ہونا اور بات ہے، مرد ہونا اور بات ہے. مذکر ہونا اور بات ہے، مرد ہونا اور بات ہے. آپ اپنے اردو محاورے میں زبان لے آئیے نا، کہتے کہ نہیں کہتے بھئی یہ اس نے مردوں والی بات کی ہے، وہ پلٹ کر کہے بھائی مرد ہی تو ہوں میں. نہیں، سب جانتے ہیں، لاشعوری طور پہ جانتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہے یہ بہادروں والی بات کر رہا ہے. بس تو سب جانتے تھے، اس لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا. سب جانتے تھے کہ جب رسول فرمانے کہ رجل کو دوں گا، تو رجل کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس میں تمام مردانہ صفات اپنے کمال کے ساتھ جمع ہو جائے، اسے کہا جاتا ہے رجل. لاؤتین رایتا غدن رجلن کرارن غیر فرار، اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. رجل کو دوں گا، تو رجل کا معنی سمجھ میں آیا. اب آیت میں آئیے، من المؤمنین رجالون، بات مذکر کی نہیں، بات مؤنث کی نہیں، بات یہ کہ مومنین میں کچھ ایسے ہیں کہ جو رجل ہیں، یعنی جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. من المؤمنین رجالون صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سچا کر دکھاتے ہیں اس عہد کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہے. یعنی سب مومنین اپنے عہد کو پورا، یا ایمان کا دعویٰ کرنے والے اپنے عہد کو، پیمان کو پورا نہیں کرتے. کچھ ہوتے ہیں جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان میں کچھ ہیں جو اپنی باری پوری کر کے چلے گئے، اب کس یقین کے ساتھ گئے. اب ایک دو جملے تو میں خراج عقیدت پیش کروں گا، اگرچہ کہ مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، پروفیسر سبت جعفر کی، سالی ثواب کی، لیکن ایک دو جملے تو ضرور عرض کروں گا کہ ناگہانی موت لوگوں کے لیے عمرہ ہوگا، اچانک قتل لوگوں کے لیے اس کا ہوا ہوگا، لیکن سب جانتے تھے کہ وہ کتنا یقین رکھتا تھا اور کتنا پر امید تھا اس بات پر کہ میں شہید کر دیا جاؤں گا. اچانک کچھ نہیں ہوا، جانتا تھا، اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. تو کچھ اپنی باری پوری کر کے چلے گئے، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. وہاں بدلو تبدیلا، اور یہ وہ رجل ہیں، یہ وہ مومنین ہیں جو کبھی بھی اس سنت سے ہٹتے نہیں، یعنی کبھی بھی ان کے قول و قرار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. زمانہ کتنی کروٹیں بدلتا چلا جائے، یہ کبھی اپنے راستے سے نہیں ہٹتے. حالات کی سنگینی دوسروں کو گھروں میں بٹھا دیتی ہے، حالات کی سنگینی مومنین کو گھروں سے باہر نکال لاتی ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اور ایک چھوٹی سی اللہ اور چھوٹی سی گزارش آپ سے کہ ذرا ذرا سے آگے تشریف جائیے، مجلس کا ماحول بن جائے. جو جوان بیٹھے ہیں دیواروں سے ٹیک لگائے، پتہ نہیں کیا ہوا ان کو بھی، میرا بڑھاپا کیا ان کا اثر آ گیا کیا آ گیا. آگے آ جاؤ بیٹا، مجھے تم لوگوں سے بات کرنی ہے. سارے پیچھے بیٹھے ہو، ماریا جی مذاق ہے، وہ بھی دیواروں سے ٹیک لگا کے بوڑھے تو بیٹھے ہیں بےچارے، ان کو تکلیف ہے، ضعیف ہیں، چلو کوئی بات نہیں. میں نے عرض کیا آگے آ جائیے، آگے جگہ خالی ہے. کیا ہو گیا، پریشانی ہے کوئی آگے آنے میں؟ جو پیچھے ہونا وہ آگے بھی ہو جائے گا بھائی، جو آگے ہونا ہے وہ پیچھے بھی ہو جائے گا. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب سمجھ میں آیا، عہد و پیمان. اب آتے ہیں اس عہد و پیمان کی طرف. وہ عہد و پیمان کیا ہے ہمارا؟ بہت سارے القابات ہیں اس ہستی کے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں. ان میں سے ایک لقب ہے المنتقم، ہے نا، ایک لقب انتقام لینے والا. کس کا انتقام لے گا؟ وہ کربلا والوں کا. کربلا میں جنہوں نے تلواریں چلائی آل رسول میں، وہ سب مار دیے گئے یا مر گئے؟ کچھ کو جناب سلیمان بن سرد خزائی اور جناب مسیب کی تلواروں کے ختم کیا، اپنے انجام تک پہنچایا. باقی جو بچے کچھ ادھر کو جناب امیر مختار نے ٹھکانے لگا دیا. یہ کس کا انتقام لیں گے، کس سے انتقام لیں گے؟ وہ تو نہیں بچا کوئی، وہ تو سب ختم ہو گئے. تو انتقام کیسا ہے؟ ذرا سا پس منظر آپ کو بتا دوں کہ انتقام کسے کہتے ہیں اور کیا انتقام ہے. ایک جگہ کہیں جملہ میں نے کہا تھا، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کی تکرار بڑی ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، انتقام فرد سے نہیں لیا جاتا، انتقام فکر سے لیا جاتا. لڑائی جنگیں افراد کی نہیں ہوتی، جنگیں افکار کی ہوتی. جو فکر مضبوط ہوتی ہے وہ فکر جیت جاتی ہے، اگرچہ میدان میں ان کو قتل ہی کر دیا جائے. فکر کی لڑائی ہوتی، جو فکر باقی رہے وہ فکر جنگ جیت جاتی ہے. ابھی سمجھاتے ہیں اس کو، تو مقدمے کا جملہ سمجھیے آپ اس کو، تو آپ کتابچی کا جو مقدمہ ہوتا ہے وہ سمجھیے، تمہید سمجھیے اس کو، پیش لفظ سمجھ لیجیے. آپ دیکھیے تفصیل میں جاتے ہیں کیا مطلب ہے. جناب یحییٰ پیغمبر صلوات اللہ علیہ، قتل کیا گیا انہیں، بے دردی سے شہید کیا گیا انہیں بھی، ان کے والد جناب زکریا کو بھی. جناب زکریا علیہ السلام کو تو آپ جانتے ہیں کہ آرے سے چیر دیا گیا تھا. اور جناب یحییٰ کے واقعات میں نہیں جاتا ہوں، وراثت انبیاء میں تفصیل سے سارے واقعات پڑھ چکا، بس اتنا بتاتا ہوں کہ جب قتل کر دیا جناب یحییٰ کو، تو جناب یحییٰ کے خون کے چند قطرے تشت سے باہر زمین پہ گر پڑے، چند قطرے تشت کے باہر زمین پر گر پڑے. زمین، جس زمین پر وہ قطرے گرے تھے، اس زمین نے جوش مارنا شروع کر دیا. اس پہ مٹی ڈالی گئی، اس سے نکل آئے، اور مٹی ڈالی گئی، پھر جوش مارنے لگا، یہاں تک کہ ٹیلا بن گیا. مگر خون نے جوش مارنا ختم نہیں کیا. کتنے سال تک یہ خون جوش مارتا رہا؟ 570 سال یا 470 سال، دونوں روایت ہیں، حیات القلوب کی یا دوسری روایات کو قصص الانبیاء کی دیکھ لیا. چلیے ہم اس بحث پہ نہیں پڑھتے. 5 صدیوں تک خون جوش مارتا رہا، خون نہیں رکا. کیسے رکا خون، کس طرح سے رکا خون؟ بخت نصر، تاریخ کا بدترین، صفاق ترین حیوان نما انسان ان پر مسلط ہوا بنی اسرائیل پہ. انبیاء کے قاتل تھے نا، 70,000 انبیاء کو قتل کیا تھا. اللہ کے نیک بندوں کو جب قتل کریں تو اس پر پروردگار بدترین لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے. اور اس کی بخت نصر کی اپنی تاریخ ہے کہ کس طرح کی بدکاری کا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ لینگویج وہ زبان نہ منبر سے استعمال کرنی چاہیے نہ کرتا ہوں، لیکن بہرحال بدعمالیوں کا نتیجہ تھا. اور انتہائی خبیث ترین حکمرانوں میں سے ایک تھا یہ بخت نصر. یہ بنی اسرائیل پر مسلط ہوا. بیت المقدس، اس وقت کا بیت المقدس خون کی ندی بہا دی اس نے، ٹخنوں ٹخنوں تک خون. 70,000 بنی اسرائیل ختم کر دیے تھے جو بیت المقدس میں تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، عورتوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، جوانوں کے، کسی کو نہیں چھوڑا اس نے. اچھا ایک بات بتائیے، اگر کبھی مومنین کو غلبہ مل جائے کیا مومنین اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں؟ عورتوں کے پیٹ چاک کر سکتے ہیں؟ بوڑھوں کو مار سکتے ہیں؟ بچوں کو گولیاں مار سکتے ہیں؟ بیماروں کو، ان کے گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں؟ ان کی کھیتیوں کو آگ لگا سکتے ہیں؟ ان کی عبادت گاہوں کو لوٹ سکتے ہیں؟ نہیں نا. اب سمجھ میں آئی بات کہ جب اللہ انتقام لیتا ہے اپنے نیک بندوں کا تو اس لیے صفاق ترین لوگوں کو مسلط کرتا ہے، کیونکہ نہ نبی کوئی ایسا انتقام لے سکتا ہے، نہ امام کوئی ایسا انتقام لے سکتا ہے، نہ اماموں کے ماننے والے ایسا انتقام لے سکتے ہیں. لہذا ایسے بدترین لوگوں کو مسلط کرتا ہے کہ وہ بھی جہنم میں، یہ بھی جہنم میں، مگر ان ظالموں کو ان کے کیے کا نتیجہ مل جائے کہ جو انہوں نے کیا تھا. یعنی یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ انبیاء کے وعدے. میں وعدوں کی طرف لانا چاہ رہا ہوں آپ کو، مگر آپ کو خیالات کی دنیا سے لانا نہیں چاہ رہا، تاریخی حقائق سے لانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایسا مومنین کا قتل عام ہو، سمجھ لے کہ کوئی بخت نصر یا کوئی چنگیز بیٹھا ہوا ہے. اور چنگیز نے کیا کیا تھا؟ کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کیے تھے کہ نہیں کیے تھے؟ اچھا اب آگے بڑھاتا ہوں بات کو. ابھی ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال جو میں رکھوں گا آپ کے سامنے، اور پھر آپ چونک جائیں گے کہ یہ کیا سوال ہے، کیسا سوال ہے. جن لوگوں نے مجھ سے کبھی سنا ہے محرم میں وہ تو جانتے، لیکن جن لوگوں نے نہیں سنا ان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی جو آگے کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس واقعے کو پورا کر دوں. اب جب یہ اس جگہ پہنچا جہاں جناب یحییٰ کا خون ابل رہا تھا، جوش مار رہا تھا، تو حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یحییٰ پیغمبر کا خون ہے، صدیاں ہو گئی ایسے جوش مار رہا ہے، یہ مٹی سرخ رہتی ہے. اچھا مٹی ڈالو، اس کا دین وین سے کیا تعلق تھا؟ اور مٹی ڈالو اس کے اوپر. مٹی ڈالی، پھر مٹی ڈالی، پھر اب وہ حیران ہوا کہ مسئلہ کیا ہے، راز کیا ہے، پوچھو. تو وہاں مشہور تھا سینہ بہ سینہ کہ جب تک یحییٰ کا انتقام پورا نہیں ہوگا یہ خون جوش مارتا رہے گا. اب بتائیے سوال آ گیا میرا، اب وہ بڑا سوال بعد میں، پہلے تو یہ سوال آ گیا نا کہ اب مجھے بتائیے کہ جناب یحییٰ کو قتل کرنے والا نہ بادشاہ رہا، نہ اس کا زبانہ رہا، نہ وہ سپاہی رہے، نہ وہ عوام رہی جو جناب یحییٰ کے قتل پہ خاموش تھی، وہ بھی نہیں رہی. لیکن نہیں کہا گیا کہ صاحب جب تک یہ انتقام پورا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ خون جوش مارتا رہے گا. اس نے کہا ڈھونڈو کوئی بنی اسرائیل باقی بچا، ایک بڈھا بچا ہے غار میں چھپا ہوا ہے، نکالو. قتل کیا پھر بھی خون نہیں رکا. کہ ایک بڑھیا بچی ہے جھاڑیوں کے پیچھے چھپی ہے، نکالو لے کر آؤ. جب وہ آخری بنی اسرائیل بھی قتل ہو گیا، خون نے جوش مارنا بند کر دیا، بند کر دیا. کیا ہوا؟ سوال اپنی جگہ ہے کہ نہیں؟ کہ بھائی ان لوگوں نے تو نہیں مارا تھا، مارنے والے تو کوئی اور تھے، لیکن نہیں، یہ قتل پہ راضی ہونا جو ہم پڑھتے نا، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بے ذالک فرضیت بے، قتل کا سنا، مظلوم کے قتل کا سنا، اس پہ راضی رہے. وہ لوگ مر گئے، فکر انتقام فرد سے نہیں، کیونکہ وہ فکر باقی تھی، یحییٰ کے قتل پہ راضی تھے، خوش ہوتے تھے کہ ایک نصیحت کرنے والا مارا گیا. لہذا جب تک وہ فکر ختم نہ ہو، انتقام پورا نہیں ہوتا، یہ عصر عاشور خاک شفا سرخ ہو کر اعلان کر رہی ہے کہ جب تک فکر یزیدیت ختم نہیں ہو جاتی، خون حسین کا انتقام پورا نہیں ہوا. سمجھ جائے گا خونے قتل حسین پر راضی ہونے والے آج تک موجود ہیں یا نہیں, اس فکر کے حامل موجود ہیں یا نہیں, ظلم موجود ہے یا نہیں. حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جب اپنا انتقام لیتا ہے پاک ترین بندوں کے ذریعے سے لیتا ہے, اور جب اپنے نیک بندوں کا انتقام لیتا ہے تو بدترین لوگوں کے ذریعے لیتا ہے. حدیث ہے, مستند حدیث ہے. مستند حدیث کسے کہتے ہیں میں جانتا ہوں, لہذا جب کہہ رہا ہوں مستند تو مستند ہے حدیث. اللہ اپنا انتقام لے گا پاک ترین لوگوں کے ذریعے سے. اپنے نیک بندوں کا انتقام لے گا, یعنی نیک بندے انبیاء رسول پیغمبر ائمہ مومنین ان سب کا انتقام لے گا بدترین لوگوں کو مسلط کر کے. جیسے جناب یحییٰ کا انتقام لیا نا بخت نصر کو, دو تین مثالیں دیتا ہوں. بنی امیہ پہ مسلط کیا کسے؟ بنی عباس کو. دونوں پست تھے نا, جو بنی عباس نے ان کا حشر کیا وہ مومنین تو نہیں کر سکتے تھے. اپنا انتقام لے گا پاک ترین بندوں کے ذریعے سے. نمرود کو تباہ و برباد کیا جناب ابراہیم کے ذریعے, فرعون کو تباہ و برباد کیا جناب موسیٰ کے ذریعے سے. ایسے ہی ہے نا, یہ دو دو مثالیں کافی. حدیث ذہن میں رکھیں, اپنا انتقام لے گا پاک ترین بندوں کے ذریعے, اپنے نیک بندوں کا انتقام لے گا بدترین لوگوں کے ذریعے. اب میں سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے, خون حسین کا انتقام لینے کون آ رہا ہے؟ طاہر بھی ہے, مطہر بھی ہے, معصوم بھی ہے. ارے مت گھبرائیے, جواب دوں گا. پہلے سوال تو اپنے ذہن میں پیدا ہونے دیجئے نا. سوال پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ اپنا انتقام لے گا پاک ترین بندوں کے ذریعے, اپنے نیک بندوں کا, انبیاء کا, رسولوں کا, اماموں کا انتقام لے گا بدترین لوگوں کو مسلط کر کے. سوال اسی وقت میرے ذہن میں آ گیا تھا جب میں نے حدیث پڑھی تھی اور میں ہل گیا کہ یہ کیسی حدیث ہے, اور پھر جب سندیں دیکھی حدیث صحیح, ہر طرح سے صحیح, سلسلہ رجال بھی صحیح, پریشان ہو گیا کہ یہ کیسی حدیث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا والوں کا انتقام لینے, حسین کا انتقام لینے جو آ رہا ہے, کیا اس سے کوئی پاک و طاہر ہے, معصوم ہے, رسول کا بیٹا ہے, رسول کا وارث ہے, فاطمہ کا لال ہے, وارث ذوالفقار ہے, حسین کا لاڈلا ہے, اس کے اجداد میں 11 امام, اس کے اجداد میں رسول. اور حدیث یہ, تو مت گھبرائیے, مسئلہ حل ہوا. کیسے حل ہوا؟ اس لیے لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان زیارتوں کو, حدیث قصہ کو معمولی کھیل نہ سمجھو. اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو یہ نہ سمجھو کہ ان کے میں کوئی مطلب چھپا ہوا نہیں. اب میں نے جب زیارت وارثہ اس لیے تاکید کی گئی کہ ہر شب جمعہ پڑھا کرو, کبھی تو غور کرو گے کہ کیا لکھا ہے اس میں, کبھی تو غور کرو گے, کبھی تو کوئی جملہ سمجھ میں آئے گا. صدیوں سے زیارت وارثہ موجود, پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ کا بھی ایک جملہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا, پڑھتا تھا مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا. جیسے یہ حدیث پڑھی سمجھ میں نہیں آئی, تو برسوں سے زیارت وارثہ کا جو جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, جب یہ حدیث پڑھی اور اس کے بعد زیارت وارثہ پڑھنے کو ملی تو عقدہ کھل گیا. مسئلہ کیا ہے سنو, زیارت وارثہ میں پڑھتے پڑھتے ایک مقام پر پہنچ کر ہر مومن کہتا ہے السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہی, تجھ پر سلام ہو اے خون خدا. اور اے خون خدا کے بیٹھے, میری سمجھ میں نہیں آتا تھا, پڑھ لیتا تھا ثواب کی خاطر, کہ اس کا کیا مطلب ہوا جو ہم حسین کو کہتے ہیں خون خدا, خون خدا کا بیٹا. اب جب یہ حدیث پڑھی اس کے بعد یہ زیارت پڑھی تو خدا کھلا اس حدیث کا کہ حسین کا انتقام, حسین کا انتقام نہیں, اللہ نے یا اب سمجھ میں آئی بات؟ کیا مطلب ہے سار اللہ کا؟ اب ترجمہ پڑھیں گے آپ کو میری بات یاد آئے گی اور وجد میں آ جائیں گے آپ کہ کیوں زیارت وارثہ پڑھنے کی تاکید کی گئی. السلام علیکم یا سار اللہ ہے وابن سارے, اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام ہو. نہیں سمجھ میں آتا تھا, اس حدیث نے سمجھایا کہ حسین کا انتقام نہیں, اس خون کو اللہ نے اپنا خون قرار دیا. جب اپنا خون قرار دیا تو یہ اللہ کا انتقام ہے, جب اللہ اپنا انتقام لے گا تو پاک ترین بندوں کے ذریعے لے گا, تو حسین سے زیادہ قیمتی خون اس کائنات میں کسی کا نہیں بہایا گیا. اس لیے اس کا انتقام لینے بھی وہی آئے گا جو اس وقت کائنات میں سب سے پاک و طاہر ہوگا. سمجھ میں آیا سار اللہ کا مطلب؟ اسی طرح کتنے راز اس زیارت وارثہ میں چھپے ہوئے ہیں. کاش میں ایک ایک پر آپ سے بحث کر سکتا, بات کر سکتا, مگر ظاہر کہ محدودیت وقت کی. سار اللہ کا مطلب سمجھ میں آیا کہ انتقام فکر سے جب تک اللہ اپنا انتقام لے گا پاک ترین بندوں کے ذریعے. اب ایک سوال ایک گتھی ذہن میں رہ گئی, اس کو بھی سلجھاتا ہوا چلا جاؤں, کہیں اور سے اعتراض آ سکتا ہے کہ اللہ کو جسم و جسمانیات بنا دیا, اللہ کا خون بنا دیا آپ نے, اللہ کے خون کا بیٹا بنا دیا, وابن سارے یعنی علی بھی خون خدا ہے. اے خون خدا تجھ پر سلام, اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام. ان کا خون خدا. تو آئیے اگر قرآن میں دلائل مل جائیں پھر تو کوئی بات نہیں بچے گی, کچھ نہیں بچے گا. آئیے کس کس چیز کو اللہ نے اپنی چیز قرار دیا. ید اللہ فوق ایدیہم, ارے کسی کا تو ہاتھ ہے بیعت شجرہ میں کہ اس کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا ہے. جب اللہ جسم و جسمانیات سے آ رہی ہے تو یہ ید اللہ کسے کہا اللہ نے؟ اور آگے بڑھئے, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اے رسول یہ کنکریاں جب آپ مار رہے تھے آپ نے نہیں ماری, ہم نے ماری ہیں. اللہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا, مارنے کے لیے ہاتھ ضروری. الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک عائلا فأغنا. کس کی گود ہے, کس کی آگود, جس کی بھی ہو, اس بحث کو ایک طرف رکھو, ترجمہ تو پڑھو. آپ کو یتیم پایا, کیا آغوش نہیں دی؟ کس کی آغوش ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے میری آغوش؟ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا اللہ. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا, اور ہم نے آپ کو تنگ دست پایا, مال میں کمی تھی, کیا غنی نہیں کیا؟ کس کا پاک و طاہر مال ہے جسے اللہ اپنا مال قرار دے رہا ہے؟ کس کا پاک و طاہر مال؟ الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا. بیچ میں ایک لفظ رہ گیا تھا, میں نے کہا آیت مکمل کر دوں, ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کی جگہ پہ اللہ نے کہیں اپنا ہاتھ, کہیں اپنا وار, کہیں اپنی آغوش. اور پھر یہ اعتراض تو وہ کرے جس کی روایات نہ ہو ایسی جہاں یہ روایت موجود ہو کہ اس قرآن کی آیت کی تفسیر میں کہ حل من مزید, جنت دوزخ پکارے گی, اور بھی ہے تو دو. تو حدیث کیا ہے کہ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اپنا پیر ایک ڈال لے گا. خدا کے بندو مجاز ہے, مجاز تشبیح دے رہا ہے پروردگار, یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے, یہ وار میرا وار ہے, یہ آغوش میری آغوش, یہ مال میرا مال, یہ چہرہ میرا چہرہ کرم اللہ وجہہ کا مطلب آپ بتا دیجئے. ہم تو علیہ السلام لگاتے ہیں, باقی دنیا تو کرم اللہ وجہہ کہتی ہے. اس کرم اللہ وجہہ کے پیچھے حدیث کیا, وہ تو لے آؤ. کون ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا اللہ نے؟ دو ہی تو چیزیں ہیں جنہیں دیکھنا عبادت ہے, ایک کعبے پر نظر ڈالنا, ایک علی کے چہرے پر نظر ڈالنا. اب وہ اعتراض ختم ہو گیا نا, اب سمجھ میں آ گیا سار اللہ کا مطلب کیا ہے. اب آپ پھر اس وعدے کی طرف لے جاؤ. کیوں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وفضلتکم علی العالمین, ایک جگہ نہیں کئی مقامات پر یہ آیت ہے, لفظ بدل بدل کے, مگر یہی ہے. تمہیں فضیلت بھی دی, تمہیں نعمتوں سے بھی نوازا. اوفو بعہدی اوفی بعہدکم, تم نے جو میرے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے پورا کرو, وفا کرو. اوفی بعہدکم, میں نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو. کیا مطلب؟ اللہ وعدہ پورا کرنے والا نہیں, لیکن یہاں مشروط ہے تمہیں ساری فضیلتیں دوں گا, مگر کب؟ جب تم عہد و پیمان کو پورا کرو گے. مشروط ہوتے ہیں نا بعض وعدے, تو اللہ نے اس وعدے کو, فضیلت کے اور نعمتوں کے وعدے کو مشروط رکھا. اوفو بعہدی, جو میرے ساتھ عہد کیا وہ پورا کرو. کیا عہد کیا تھا انہی نے؟ قرآن میں جا بجا ذکر ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. لا تشرکو بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو میری عبادت میں شریک نہیں کرو گے. یعبدوننی, میری عبادت کرو گے. لا تشرکو بی شیئا, میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرو گے, صرف میری عبادت کرو گے. والدین پر, وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ گے, ہمسایوں کے حق ادا کرو گے, مظلوموں کی آواز پہ لبیک کہو گے. یہ سارے وعدے مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں موجود ہیں, للکارا بھی گیا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. کیا ہوا تمہیں؟ کیوں خدا کی راہ میں نہیں نکلتے؟ کیوں جد و جہد نہیں کرتے؟ جبکہ مظلوم مرد عورتیں پکار رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں, ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا, اے ہمارے رب ہمیں اس ظالم بستی سے نجات دے دے جس کے لوگ ظالم ہیں, ہم پر ظلم کرتے ہیں. ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے وجل لنا من لدنک ولیم وجل لنا من لدنک نصیرا, بار الہ ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے ایک طاقتور مدد کرنے والا بھیج دے. للکایا جا رہا ہے, للکارا جا رہا ہے, پکارا جا رہا ہے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. پکار رہے ہو تم گھروں میں بیٹھے ہو, تمہارا وعدہ نہیں تھا کہ مظلوموں کی آواز میں لبیک کہو گے؟ اتنے مار دیے گئے, ہزاروں شہید کر دیے گئے, آگے کیا ہونے والا نہیں معلوم, مگر کیا اسی طرح بے بسی سے چلے جائیں دنیا سے؟ بہت قیمتی جانیں دی ہم نے. تین چار منٹ یہ سن لیجئے, قیمتی خون کی, پھر آتا ہوں اس مدعا کی طرف جو آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے آج, اس مقدمے کی طرف جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. کتنی قیمتی جانے دی پروفیسر سبت جعفر جیسے, رئیس چغتائی جیسے, چنڈو آدم, جاوید حیدر شاہ جیسے, شہید عارف حسینی جیسے, ڈاکٹرز ہمارے, انجینئرز ہمارے, وکلا ہمارے, کون سا طبقہ ہے, تاجر ہمارے, ہمارے مزدور سب شہید کیے گئے نا. کتنا قیمتی آدمی چلا گیا, ہم ہر بار کہتے ہیں کہ اتنا قیمتی آدمی چلا گیا, اتنا نقصان ہو گیا. لیکن ایک بات یاد رکھو, یہ کس نام پہ گئے ہیں, ان کا جرم کیا ہے؟ حسین کے نام پہ. یہ جتنے آج تک کربلا کے بعد لاکھوں سے زیادہ تعداد پہنچ گئی ہوگی 1400 سال میں ہمارے شہداء کی, جو لاکھوں تو صرف اسی نے مار دیے تھے حجاج بن یوسف نے, ان سب کے خون سے زیادہ قیمتی حسین کا خون ہے یا نہیں؟ حسین سے زیادہ قیمتی کسی کا خون ہے؟ نہیں ہے نا. تو حسین بھی تو شہید کر دیے گئے, اس سے قیمتی کوئی جان ہے؟ میں مصائب پہ نہیں آ رہا, میں بھی ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. جناب عباس سے قیمتی کوئی جان ہے؟ جناب علی اکبر سے قیمتی کوئی جان ہے؟ جناب اون محمد سے قیمتی کوئی جان ہے؟ جناب علی اصغر سے قیمتی کوئی شیرخوار ہے؟ جناب قاسم سے قیمتی کوئی نوشا ہے؟ نہیں ہے نا. آپ سوال کیجئے کہ اتنی قیمتی جان چلی گئی, رسول کا نواسا, علی و زہرہ کا دل بند. یاد رکھو جتنی قیمتی چیز ہو اسے بچانے کے لیے اتنی ہی قیمتی قربانی دینا پڑتی ہے. اسلام کو بچانا تھا, قرآن کو بچانا تھا, لہذا یہ وعدہ تھا فاطمہ زہرا کا. مجھے بتاؤ اگر فاطمہ زہرا یہ دعا کر دیتی مالک یہ امتحان نہیں دوں گی کربلا کا, کیا رد ہو جاتی دعا؟ مت گھبرائیے, رد ہو جاتی دعا؟ مانتا کہ نہیں مانتا اللہ؟ اگر رسول کی بیٹی کی نہ مانتا, فاطمہ کی نہ مانتا, پھر کس کی مانتا؟ مانتا نا. لیکن کہیں فاطمہ نے یہ دعا مانگی؟ نہیں مانگی. اس لیے فاطمہ فاطمہ ہے, جانتی ہے فاطمہ کہ میری دعا تو قبول ہو جائے گی, میرے بچے تو بچ جائیں گے, مگر اسلام ختم ہو جائے گا, پھر ایک نبی آئے گا, پھر ایک رسول آئے گا. اپنے بابا کی محنتوں کو بچانے کے لیے مجھے اپنا گھر اجڑوانا پڑے گا. یہ وعدہ ہے فاطمہ زہرا کا, قربان کروں گی اپنے بچوں کو, قیامت تک قربان ہوں گے میرے بچے, میرے بچوں کے چاہنے والے. معبود تیرے دین پر آنکھ نہیں آنے دوں گی. تو سب سے پسندیدہ دین, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام. 1,24,000 انبیاء نے محنت کی اس دین کے لیے, ان ساری محنتوں کو بچانے کے لیے کائنات کا سب سے قیمتی خون چاہیے تھا جو زہرا کے لال کے سوا کسی کا نہیں تھا. اسلام بچانا تھا, اس لیے حسین جیسی قیمتی قربانی دی فاطمہ نے, علی نے, رسول نے. بس واقعی کربلا کے بعد کربلا میں اسلام بچا حسین کے خون سے. اور اگر کربلا دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے, آزاداری پھیلتی جا رہی ہے, تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس آزاداری کو ہم نے پاک ترین خون دیا ہے. چیز کو بچانے کے لیے پاک ترین خون. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں سبط جعفر کے خون کی ضرورت ہے, کیوں عارف حسینی کے خون کی ضرورت ہے, کیوں جاوید حیدر شاہ جیسے لوگوں کے خون کی ضرورت ہے, کیوں وہ رئیس چغتائی کے خون کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہدف بڑا ہے, مال قیمتی ہے, خزانہ قیمتی ہے, کائنات میں اتنا قیمتی خزانہ کسی کے پاس نہیں جو محمد و آل محمد کی محبت کا خزانہ ہمارے پاس ہے. اس خزانے کو بچانے کے لیے سب بھی قربان ہو گئے تو کم ہے, کم ہے, کم ہے. یا خوف بس خدا کا ہے,
یہ دست کربلا کا ہے
کہ خوف بس خدا کا ہے.
مردہ باد مردہ باد
امریکہ, مردہ باد
مردہ باد مردہ باد
امریکہ, مردہ
باد. نعرہ حیدری
یا علی. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے قیمتی خون دے رہے ہیں کیونکہ مال و متاع قیمتی ہے. اس لیے قیمتی خون دے رہے ہیں کہ جو خزانہ ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے سامراجی طاقتیں دشمن ہیں, سب نے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے ہیں ہمارے خلاف. کیوں؟ جانتے ہیں کہ سب کو سرنڈر کرایا جا سکتا ہے, کربلا والوں کو نہیں, کربلائیوں کو نہیں, حسینیوں کو نہیں, صرف پاکستان نہیں, کراچی نہیں. کیا عراق میں آرام سے بیٹھے ہو؟ کیا لبنان میں تمہیں آرام سے رہنے دیا جا رہا ہے؟ کیا یمن میں, بحرین میں, کویت میں, شام میں, ہر جگہ تم ہی نشانے پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ 39 دن والے اور ہیں, 40ویں دن والے اور ہیں. جانتا ہے خیبر کی تاریخ تم سے زیادہ اسے معلوم ہے کہ 39 دن والوں کو سرنڈر کرایا جا سکتا ہے, 40ویں دن والوں کو. اب لوگ جنونی کہیں, لوگ دیوانہ کہیں, لوگ بے وقوف کہیں, لوگ احمق کہیں, یہی تو ہمارا فخر ہے, یہی ہمارا امتیاز ہے کہ حالات جتنے سنگین ہوتے چلے جائیں ہم نے اپنا رشتہ کربلا سے جوڑ لیا. ہماری جڑیں کربلا میں ہیں. کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہمیں اس سے غرض نہیں. ہم نے تو اذان دے دی, تاریخ میں فکر محفوظ رہتی ہے, آواز محفوظ رہتی ہے. میں بھی مر جاؤں گا, تم بھی مر جاؤ گے, یہ پارٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی. 50-60 سال سے زیادہ کسی کی پارٹی چلنے والی انسانی تاریخ میں نہیں ہے, خطا ہوں. تو میں بے وقوف ہوں, میں پاگل ہوں, میں اس پارٹی کو جوائن کیوں نہ کروں کہ ہر پارٹی ختم ہو جائے گی, حسینیت کی پارٹی زندہ رہے گی. کل بھی تھی حسینیت, آج بھی ہے, قیامت تک رہے گی. مارا مارا پھرو, کبھی اس کا دامن تھامو, کبھی اس سے بھیک مانگو, کبھی اس کے لیے بیساکھی بنو, کبھی اس کے لیے سیڑھی بنو, مجھ پر چڑھ کے جائے اور پھر مجھے پھینک دے ایک طرف, مجھ پہ چڑھ کے آگے جائے, پھینک دے ایک طرف. کب تک, کب تک ڈرایا جائے مجھے, دھمکایا جائے, بلیک میل کیا جائے قوم کو, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو بابا کیا نہیں ہو رہا, اب کیا ہوگا, اس سے زیادہ کیا ہونا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کیا نہیں ہو رہا, کون محفوظ ہے؟ بچہ گھٹیوں گھٹیوں چلتا ہے نا, کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, گر جاتا ہے, پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے, پھر گر جاتا ہے. ماں کیا کرے, اٹھنے نہیں دے اس کو, نہیں بیٹھا رہے, جب کھڑا ہوتا ہے گر جاتا ہے بیچارہ. کبھی چل سکے گا, کبھی چل سکے گا؟ ماں اس کو اٹھنے ہی نہیں دے, کہ نہیں اٹھنا نہیں, بس گھٹنیوں پر رہے, کبھی چل سکے گا؟ نہیں. ایک بار گرے گا, دو بار گرے گا, تین بار گرے گا, بالآخر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا یا نہیں؟ ہو جائے گا نا. اور جب کھڑا ہو جائے گا تو چلنا بھی شروع کر دے گا. تو کب تک یہ گھٹنیوں کے بل چلتا رہو, کھڑے ہونے کی کوشش نہ کرو, آج نہ صحیح کل کھڑا ہو جاؤں گا, کل نہ صحیح پرسوں چلنے لگوں گا. چھوٹے چھوٹے سے گروہوں کو کوئی خوف نہ ہو, اور جس قوم کی کروڑوں کی تعداد ہو اسے خوف میں رکھا جائے, اس خوف کے حصار کو توڑ دو. جب تک خوف کے حصار سے باہر نہیں نکلو گے اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے.
لبیک یا حسین,
لبیک
یا حسین,
لبیک
یا حسین,
لبیک
یا حسین,
لبیک
یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک
یا حسین, لبیک
یا حسین, لبیک یا حسین,
کب تک,
لبیک یا حسین.
لوگ کہتے ہیں بڑی جلدی کر دی نکل آئے, اور ہم کہتے ہیں جلدی نہیں کی, بہت دیر کر دی. جو کام 20-25 سال پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب کیا, لیٹ ہو گئے, جلدی نہیں کی, لیٹ ہو گئے. نتائج کی پرواہ اسے ہوتی ہے جو کربلا کی شناخت نہیں رکھتا. ہمیں نتائج کی پرواہ نہیں, ہمیں نتائج کی پرواہ نہیں. ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جسے ایک حبیب کی ضرورت تھی بس. ایک آیا نا حبیب آیا. ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جو حر کو نکال کر لایا. ہمیں اس کی پرواہ نہیں. لوگ سوال کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, بس ہے کہ آپ کو کتنے ووٹ مل جائیں گے. نہ ملیں, مگر ایک اللہ سے دعا ضرور ہے کہ پالنے والے ہر کینڈیڈیٹ کو 72 ووٹ ضرور دینا. ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے تھوڑی آئے ہیں, ہمیں تم نے کیا سوداگر سمجھا ہے؟ ہمیں عام سیاسی پارٹیوں کا کوئی سودے باز سمجھا ہے؟ نہیں, ہم نے تو اذان دیے, آواز بلند کیے. کیوں؟ تاکہ تاریخ میں محفوظ رہے کہ لٹیروں کے سامنے, ڈاکوؤں کے سامنے, بدماشوں کے سامنے, اسمگلروں کے سامنے, قاتلوں کے سامنے صرف ہم میں دم تھا کہ ہم نے نعرہ لگایا تھا, نعرہ تکبیر. ہم نے اعلان کیا تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی نہیں ہے. ہم نے آواز دی ہے, ہماری آواز ضائع نہیں جائے گی. ہم مر جائیں گے, آواز گونجتی رہے گی. آواز کی بازگشت ہوتی ہے. اگر آواز کی بازگشت نہ ہوتی تو کربلا کو بھول چکے ہوتے لوگ. آج تک استغاثے کی بازگشت ہے یا نہیں؟ میں کنوینسنگ کرنے تھوڑی آیا ہوں آپ کے سامنے کہ ووٹ ڈالو. نہیں, میں تو ایک پیغام لے کر آیا بس. کیوں نکلے ہیں میدان میں؟ اس سسٹم میں خود رہبر معظم جب صدر تھے, یو این او میں دو بار خطاب ہوا کہ نہیں؟ حجت تو تمام کی. کیوں لبنان کے باطل سسٹم میں حزب اللہ داخل ہوگی؟ کیا وہاں اسلامی انقلاب آ گیا؟ کیا وہاں شیعت کا انقلاب آ گیا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. مگر اپنی قوت کو منوایا کہ ہمیں تم سے غرض نہیں, مگر ہم عزت سے جینا چاہتے ہیں اور عزت سے مرنا چاہتے ہیں. ورنہ مارا جا رہا تھا شیعوں کو. میں وہ حوالے نہیں دینا چاہتا تاریخ کے کہ کیا حال تھا لبنان کے مومنین اور مومنات کا. تو پھر کیا کیا جائے سسٹم میں؟ ان بھیڑیوں کے آگے چھوڑ دیا جائے قوم کو؟ یہ مگرمچھ جو منہ پھاڑے بیٹھے ان کے آگے چھوڑ دیا جائے یا نہیں؟ بیج تو بو جائیں. السابقون السابقون, اگر اللہ نے کچھ لوگوں کو یہ احساس دے دیا کہ پہل انہی نے کر دی, آج اگر کچھ مومنین کی سمجھ میں نہیں آ رہی نا بات, کچھ عرصے بعد تمہاری سب کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ اقدام بغیر تائید کے نہیں ہوا ہے. یہ چیزیں لکھ کر نہیں دی جاتی ہیں, یہ فتوے لکھ کر نہیں آتے ہیں. مراجع کی تائید کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا, بلکہ ان کی ہدایت یہی تھی کہ جب تک سیاسی قوت میں تبدیل نہیں ہوگا تشیع مسائل کا شکار رہو گے. کبھی کوئی تمہیں اپنے لیے استعمال کرے گا, کبھی کوئی اپنے لیے استعمال کرے گا, کبھی کوئی اپنے لیے. کب تک؟ مشکلات بڑھیں گی نا, بڑھ جائیں. پہلے کم ہیں, پہلے جن کے سہارے لیے تو کیا ملا نتیجہ؟ کیا ہوا ہمارے ساتھ پچھلے 30 سال میں, اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں اور 5 سال میں؟ کہاں تک محدود کرتا جاؤں گا؟ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں. ہم 18 کروڑ لوگوں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی بات بتا دوں آپ. صرف شیعہ مظلوم نہیں ہے پاکستان کا, پاکستان کا سنی بھی مظلوم ہے, پاکستان کا پشتون بھی مظلوم ہے, پاکستان کا غریب پنجابی کسان بھی مظلوم ہے, پاکستان کا وہ سندھی ہاری بھی مظلوم ترین ہے, آپ سے بھی مظلوم ترین ہے, یہاں کا بلوچی بھی مظلوم ہے سرداروں کے ہاتھوں میں پسا ہوا, یہاں کراچی والا بھی مظلوم ہے, یہاں پشاور والا بھی مظلوم ہے. ہم شیعت کے لیے نہیں کھڑے ہوئے, ہم انسانیت کے لیے کھڑے ہوئے. یہاں کا ہندو بھی مظلوم ہے, یہاں کا عیسائی بھی مظلوم ہے, مگر یہ اعزاز ہمیں ہے. درست ہے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کے آگے چلنے والے سب شیعہ ہیں, یہی سمجھیں گے ابھی وہ دو چار سال تک ہمیں, لیکن جب ہمارا نعرہ مستانہ پہنچ جائے گا نا آگے آگے تک, تو آپ دیکھیں گے کہ سب کھچ کے آئیں گے کہ نہیں انسانیت ادھر ہے. کل بھی میں نے ملیر میں اپنے بچوں کو جوانوں کو سمجھایا, ہم نے تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں مظلومیت سے سیکھی ہیں, ظالم بن کے نہیں سیکھی. کبھی اپنے چہرے پہ ظلم کی سیاہی نہ ملنا, نہ کبھی ظالم کے مددگار بننا, نہ کبھی خود ظلم کی طرف تمہارا ہاتھ بڑھے. ہم نے یوں ہی نام نہیں رکھا ویدت المسلمین فیشن میں, ایک پیچھے کاز ہے, ایک مقصد ہے. پاکستان بنا تھا ساری اکائیوں کے ساتھ, شیعہ سنی پٹھان, بنگالی بھائی بھی ہمارے, بنگالی بلوچی یو پی سی پی مدھیہ, پورے ہندوستان کے مسلمان اکائی تھا, ساری اکائیاں اکٹھی ہوئی, پاکستان بن گیا. اس پاکستانیت کو ختم کر دیا گیا, اکائیوں میں تقسیم کر دیا گیا, ایک دوسرے کی جان و مال کا دشمن بنا دیا گیا. آج پاکستانیت ختم, گروہوں کے نعرے لگائے ہر جگہ, گروہوں کے, میرا گروہ میرا مسلک, ان اکائیوں کو اکٹھا کرنا, یہ وہ بڑا کینوس ہے ہمارا, ناممکن نہیں. جب اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے انسان گھر سے, مشکلات ضرور آتی ہیں, مگر حق حق ہے, حق حق ہے. لوگ سنتے ہیں سمجھتے کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اندر کی آواز ہے, یہ دل کی آواز ہے. انسانیت کے لیے نکلے, ان تمام اکائیوں کو جمع کرنا ہے. یہ اور بات کہ اس میں سب سے مظلوم اکائی تمہاری ہے تشیع کی, ہم پر سب سے زیادہ ظلم ہوا اور ہو رہا ہے, اسی لیے ان ظالموں سے نجات دلانے کا سہرا بھی آپ کے سر ہے, آج نہیں تو کل. یہ صدی مکتب اہل بیت کی صدی ہے, یاد رکھنا ہم رہیں یا نہ رہیں, دنیا اب اس طوفان اور اس سیلاب کو نہیں روک سکتی. یہ خون جو جوش مار رہا ہے نا خاک شفا کی صورت میں, وہ وقت قریب آ رہا ہے, بس وہ وقت قریب آ رہا ہے. کتنی جرت کی بات ہے اس ماحول میں پیروان زینب کا گھروں سے نکلنا, لوگوں نے اپنے جلسے ختم کر دیے, کیے کہ نہیں کیے, جلوس ختم کر دیے, کیے کہ نہیں کیے,
سبحان اللہ.
جہاں جہاں خطرہ ہوا بند, خدا کی قسم شکر ادا کرو اللہ کا, یہ تمہارا میرا کمال نہیں, یہ خون حسین کا معجزہ ہے. جتنے دھماکے پڑتے گئے جلوس بھی پڑتے گئے. لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک.
یہ معجزہ ہے خون حسین کا, یہ حرارت ہے نام حسین کی, یہ گرمی ہے نام حسین کی. کتنے دھماکے, کتنی قتل و غارت گری جلوس میں دھماکے ہوئے, بتائے دنیا کو, ہمیں چیلنج کرتے, کوئی جلوس رکا, کوئی مجلس کم ہوئی, مرتے گئے مجلسیں بھی بڑھتی گئی. شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم اس مکتب پر, اس مذہب پر ہو کہ ظلم و ستم کی بڑی سے بڑی آندھی تمہارے پائے ثبات میں لغزش نہ لا سکی. ہے دنیا کے پاس اس کا جواب؟ ہم ہیں ہم, ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اس نام کا کمال ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ حسین کے نام میں مومنین کے دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے, حسین کے نام سے جوش پیدا ہوتا ہے. ہمیں ذلیل کرنا چاہتی ہے دنیا, چاہتی ہے کہ ہم ذلیل ہو کر جیے؟ نہیں، وللہ العزت ولرسولہ وللمومنین، یہ ایک وعدہ ہے اللہ کا مومنین سے، عزت صرف اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے. اسی لیے حسین نے کربلا میں اعلان کیا تھا، ہے ہاتھ من نزل اللہ، 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 ہے ہاتھ من نزل اللہ. بعید ہے، بعید ہے ذلت، دور ہے ذلت ہم سے، کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہم کو. ہم جانتے ہیں کہ جب دنیا عزت سے جینے نہ دے تو عزت کی موت کو گلے سے کیسے لگایا جاتا ہے. ہم 33 سال سے ظلم و بربریت کے سامنے کھڑے ہیں، لوگوں سے ایک جھٹکا بھی برداشت نہیں ہوا. پارا چنار سے لے کر کراچی تک کتنا عرصہ ہو گیا اس قتل و غارت گری کو. کبھی کبھی مایوس ہوتے تھے مومن، اب کیا ہوگا، کیا ہونے والا، کیا ہونے والا ہے، میرے تمہارے ہاتھ میں کیا ہونے والا ہے. چھوڑ دو اس پر جس کا دم بھرتے ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. کل ہم نے کہا تھا ریکارڈ پر ہے، آج سے 11 سال پہلے کہا تھا، کوئٹہ کے عاشور کے بلاسٹ کے بعد کی مجھے اپنی مجلس یاد ہے، میں نے کہا تھا آج خاموش ہونا. سب خاموش تھے، کوئی تعزیت کا پیغام بھی نہیں دیتا تھا، نہ سیاسی لیڈر نہ مذہبی لیڈر، ہمارے زخمیوں کو دیکھنے کوئی لیڈر نہیں جاتا تھا کہ ہم پر شیعوں کی حمایت کا بلیم نہ لگ جائے. ہم نے اس وقت کہا تھا، مجھے یاد ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے میری تقریر، کہ یاد رکھو سب خاموش ہو ہمارے قتل عام پہ، لیکن یاد رکھنا جو آگ ہمارے لیے جلائی گئی کل سب کو اس میں جلنا پڑے گا. بتاؤ آج سب اس آگ میں جل رہے ہیں یا نہیں؟ کل خاموش تھے، آج گھروں تک آگ آ گئی سب کے گھروں تک آگ. اب سب کو خیال آیا کہ شیعہ مظلوم ہے، اب دھرنوں میں آ کے بھی بیٹھے، اب حمایت کا بھی اعلان. ابھی صرف ایک آپ نے ذرا سا جھٹکا دیا تھا، سب کی توجہ ہو گئی. تو اسی کو تجربے کو سمجھ لو کہ جس دن اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے، پاکستان میں تمہاری مرضی کے بغیر کوئی حکومت نہیں کر سکتا. ایک ملہ نے کل بہت بڑا دعویٰ کیا کہ ہمارے بغیر حکومت بن نہیں سکتی. میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اپنے بچوں سے کہوں گا کہ اس کو جگہ جگہ پہنچا دینا. تیرا یہ دعویٰ ہے کہ تیرے بغیر حکومت بن نہیں سکتی، تو اب حسینی کا اعلان بھی سن لو، تیرے بغیر اگر بن نہیں سکتی تو ہمارے بغیر کوئی حکومت چل نہیں سکے گی پاکستان میں. حکومت دیکھا نا، رئیسانی کو عبرت بنا دیا ہم نے کرنے کے بعد دعویٰ کیا ہے. اور یہ ایک انسان کا دعویٰ نہیں ہے، یہ کربلائی روح رکھنے والے کا دعویٰ ہے. اس کے پیچھے عاشورہ کی طاقت ہے. مجھے کیا معلوم کہ میں رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے وہ باقی رہے گی. اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے فلسفہ ہے. کہیں ایسے ماحول میں پیروان زینب کا کردار ادا کر رہی ہیں ہماری خواتین. سلام پیش کرتا ہوں اپنی اس بہن کو، بہن ہے میری بانو جعفر، جو شریک ہوئی ہے. بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین کے غلام میدان میں ہوں اور زینب کی پیروکار وجود نہ رکھتی ہوں؟ الیکشن میں کھڑے ہونا اس ماحول میں، جبر کے ماحول میں، حبس اور گھٹن کے ماحول میں، میں تو اپنی اس بہن کو تسلی دینے آئے ہوئے کہ اطمینان رکھو، سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ہارنے جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے. مگر یہ آسمان اور زمین تو گواہ رہے نا کہ اگر حسین کا استغاثے کی بازگشت گونج رہی ہے تو زینب کے خطبوں کی صدا زینب ام کلثوم کی کنیزوں نے میدان میں آ کر ثابت کیا, بتایا کہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے, زینب اور ام کلثوم کی کنیز ہونے کا دعویٰ. یہ بے سر و سامانی کے عالم میں کل میں جعفر تیار میں کینڈیڈیٹس کا تعارف کرا تو میں نے کہا ان کو کوئی دیکھ کے کہے گا یہ کینڈیڈیٹ ہے قومی اسمبلی کے, صوبائی اسمبلی کے ہمارے بھولیے سے ہی نہیں لگتے, لوگ مذاق اڑاتے, سائیکل نہیں ہے, اسکوٹر کہا گیا کینڈیڈیٹ ہے بھائی, اس کا لباس دیکھو, ہولیا دیکھو. تو سنو سنو, تمہیں نہیں معلوم یہ راز کیا راز ہے. اصغر عباس زیدی جب چلتا ہے تو اس کے پیچھے تو بہت سارے لوگ ہیں, این اے پتہ نہیں 258 ہے یا کیا ہے, جو بھی ہے یہاں کا جو این اے کے لیے ہمارا امیدوار. لیکن میں تمہیں تاریخ کی مثال دینا چاہتا ہوں, اور میں نے کہیں لکھا بھی ہے شاید 1997 میں اپنے ایک مقالے میں, عثمان بن حنیف اور سہیل بن حنیف دونوں سگے بھائی اور دونوں مولا کے چاہنے والے, بس 5-10 منٹ زیادہ لے لوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا, دونوں مولا کے چاہنے والے صحابی جانی صاحب, جب ظاہری امام کے پاس انان اقتدار آئی تو مسجد نبوی میں جمع کیا اور والی بنانا شروع کیے نا صوبوں کے علاقوں کے, یہ یہاں کا والی, یہ ولایت اس کے پاس. عثمان بن حنیف مسجد میں نہیں تھے جب مولا اعلان کر رہے تھے, عثمان بن حنیف بیچارہ کھیتوں میں مزدوری کر رہا تھا, کیچڑ میں ہاتھ کیچڑ میں پیر, لباس وہ پرانا بوسیدہ تھا, غریب سا آدمی. بیٹا بھاگا بھاگا آیا, دوڑا دوڑا آیا, بابا مبارک ہو تو گورنر بن گیا, اپنے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا. جناب عثمان بن حنیف تجھے میں گورنر نظر آتا ہوں, بڑھاپے میں میرا مذاق اڑاتا ہے تو, میں تجھے گورنر نظر آتا ہوں, میں تجھے والی نظر آتا ہوں. وہ کہہ رہا مجھے کیوں مارتے ہو, میں مسجد سے آ رہا ہوں, اعلان ہوا کہ کسی اور کا اعلان ہوا ہوگا, کہا نا تمہارا اعلان ہوا ہے, تمہیں ولایت دی. اب یہ بیٹے کے اپنے الجھ ہی رہے تھے کہ دوسرا قاصد پہنچ گیا, بولا کہ چلو مولا نے بلایا. سمجھ میں آئی بات, سوشل اسٹیٹس نہیں, مولا جانتے ہیں کہ جو شعور اس کے پاس ہے وہ کسی سرمایہ دار کے پاس نہیں ہے. ہارنے جیتنے کا مسئلہ نہیں ہے, میں نے پہلے عرض کر دیا, ہارنے جیتنے کا مسئلہ نہیں, مسئلہ اذان دینے کا ہے, آواز محفوظ رہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے نا. انبیاء سے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ نتیجہ نکلا تھا یا نہیں, انبیاء کی ذمہ داری کیا تھی, پیغام پہنچانا. سب آدھے سے زیادہ 70,000 انبیاء تو شہید کیے گئے, قتل کیے گئے. آپ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کی قوموں نے کیا کیا ان کے ساتھ, پوچھے جا کے دیکھیں تاریخ کون تھا ان کے ساتھ, کوئی نہیں, 2-3 انبیاء کے سوا کسی کا ساتھ قوم نے نہیں دیا. تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ قوم کیوں نہیں سیدھی ہوئی, نظام کیوں نہیں صحیح ہوا, ان سے یہ پوچھا جائے گا. آپ نے اپنا کام کیا, فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے حبیب پیغام دیتے رہیے, یاد دہانی کراتے رہیے, آپ ان پر پہرے دار تھوڑی ہیں, ہم پوچھ لیں گے ان سے, تو یہ محفوظ رہے گی آواز. ہم اس لیے آئے ہیں, کار رسالت الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ, یہی وہ لوگ ہیں جو کار رسالت انجام دیتے ہیں, اس راہ میں کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے, کسی سے نہیں ڈرتے. اپنی ذمہ داری, اپنا شرعی فریضہ ہمارے لیے بھی بہت آسان تھا, گھر میں بیٹھ جانا, اور بھی آرام کے بہت راستے ہیں, اور بھی شہرت کے بہت راستے ہیں, اور بھی منصب تک پہنچنے کے بہت چور دروازے ہیں, لیکن نہیں, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شام سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی تو کوئی بات نہیں, تو مر جانا ہے مجھے اور تمہیں, کہے گا منصب کیسا, منصب کیسا, انجام کچھ نہیں رہتا. انسان کے جینے اور مرنے کی ادا محفوظ رہتی ہے تاریخ میں. ابو ذر کے لہجے میں گفتگو کرتا تھا یا ابن عاص کے لہجے میں, خوش آمدی تھا یا کربلائی لہجہ رکھتا تھا. اس لیے یہ ہماری پیروان زینب اور یہ بے سر و سامان لوگ جن کو دیکھ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, بھائی یہ کینڈیڈیٹ ہے ان کا قومی اسمبلی کا, سوائے ہاں, اور ہم فخر کرتے ہیں, ہاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہے, یہ ہمارا نمائندہ ہے. جب پولنگ بوتھ میں جاتا ہے نا آدمی, ابھی تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیا صورت حال ہے, لیکن ایک بات یاد رکھنا, میں نے عرض کیا میں کنوینسنگ کرنے نہیں آیا, نہ میں آپ سے ایک کہنے آیا ہوں کہ مہر لگا دینا ووٹ کے اوپر, نہیں, میں ایک پیغام دینے آیا ہوں آپ کو. جب وہاں جاؤ گے نا اندر اس کپڑے کے کمرے میں جس کو پولنگ بوتھ کہا جاتا ہے, وہاں کوئی نہیں ہوگا, نہ تمہارے سر پہ بندوق ہوگی, نہ کلیشن کوف ہوگی, تم ہوگے اور تمہارا خدا ہوگا, تم ہوگے تمہارا ضمیر ہوگا, سامنے نشانات ہوں گے. بس اس وقت ساری کنوینسنگ کو چھوڑ دو مہینوں بھر کی, اس وقت اپنے دل سے پوچھنا کہ ان میں کون ایسا ہے کہ جس پر مہر لگانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو رہوں گا کہ میں نے کسی چور کو ووٹ نہیں دیا, میں نے کسی قاتل, کسی بدماش, کسی بدتا خور, کسی لٹیرے کو میں نے ووٹ نہیں دیا, چاہے وہ ایک اکیلا ووٹ نکلے اس ڈبے سے, اکیلا نکلے, مگر اپنے ضمیر کی آواز کو دیکھنا کہ میں کیا کروں, کیا کرنا چاہیے. میں نے زندگی میں کبھی ووٹ نہیں ڈالا, نہیں ڈالا, میں کہہ رہا ہوں پہلی بار ڈالوں گا اگر زندہ رہا, اپنے بچوں کے ساتھ جاؤں گا. کیوں؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ اس وقت تک یہ قدم نہیں اٹھایا گیا جب تک بزرگوں کی تائید نہیں لے لی, تائید نہیں بلکہ ان کی ہدایت پر, اپنے مراجع کی, اپنے رہبروں کی, رہنماؤں کی. اس لیے میں خود اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ مجھے جانا ہے, وہاں میں ہوں گا اور بس میرا ضمیر ہوگا, اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنا. اکیلا تھا نا ابھی, بس میں منزل پر آ گیا. بڑی لوگوں کو خواہش تھی, میرے دوست مجھ سے توقع کر رہے تھے کہ میں کنوینسنگ کر دوں گا, الیکشن کی بہت ساری, لیکن میں نے کنوینسنگ نہیں کی, میں مجلس کو مجلس ہی رکھے, میں نے صرف دو چار جملے جو اپنے پر واجب سمجھتا تھا, ہمیشہ کرنٹ افیئر کو بیچ میں لاتا ہوں ہر مجلس میں, جو ظاہر ہے کہ میرا ہے خاصہ ہے, میں تو کرتا ہوں خاصہ, میں اور بھی کرتے ہوں گے لیکن میرا ہے. میں نے وہ اشارہ دے دیا کہ اس وقت جب جاؤ گے تو پوچھنا اپنے دل سے کہ کیا کروں, شریک جرم بن جاؤں کسی ایسے پر مہر لگا کے کہ وہ جو کرے آگے پانچ سال اس میں تم بھی شریک ہو کہ تم نے بھی مہر لگائی, یا گھر بیٹھ کے راضی رہوں کہ جو ظالم آ جائے, میں نے تو ووٹ ہی نہیں ڈالا. اب تک ایسا تھا, اب ایسا نہیں. میں نے کہا میں نے خود نہیں ڈالا, آج تک نہیں ڈالا ووٹ, مگر اب ڈالوں. کیوں؟ اب میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میرے پیچھے میرے رہنماؤں, میرے رہبروں, میرے مراجع کا حکم بھی ہے, تائید بھی, کہ اس عمل میں حصہ لو. آج نہیں, پانچ سال بعد, پانچ سال بعد نہیں, دس سال بعد. آج بیج بوگے تمہاری آنے والی نسلیں نتیجہ لے لیں گی. ایڈ ہاک بیس پہ کام نہ کرو, عبوری انداز میں کام نہ کرو. کتنے لوگ تھے حسین کے ساتھ کربلا میں؟ کسی کو حسین نے لالچ معاذ اللہ بلایا؟ کوئی سبز باغ دے کے بلائے کہ یہ مل جائے گا, میرا ساتھ دو, میں جیتوں گا تو یہ دے دوں گا, میں جیتوں گا تو وہ دے دوں گا, میں جنگ جیتوں گا تو تمہیں والی, کسی کو ایسا کہا؟ نہیں. یہی یاد رکھو, سنت حسین یہی. حسین نے سبز باغ نہیں دیکھا ہے, حسین نے لالچ نہیں دی منصب کی کسی چیز. حسین نے تو یہ کہا کہ میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں, جسے آنا ہے آ جاؤ, جسے جانا ہے چلے جاؤ, میں اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں, جو میرے ساتھ جائے گا وہ بھی قتل کر دیا جائے گا, وہ بھی مار دیا جائے گا. معاذ اللہ حسین نے دھوکے میں تو نہیں رکھا نا, تو ہم کیوں آپ کو دھوکے میں رکھیں, ہم کیوں آپ کو سبز باغ دکھائیں؟ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس راستے پر جا رہے ہیں بھائی, کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے ہم تو چلتے رہیں گے, ہم نے اسی راستے پر چلنا سیکھا ہے, اسی پر چلتے رہیں گے. جس کو جو سمجھتا ہو حق ساتھ دے دینا, نہ دے بھائی اس کی مرضی. لیکن کسی نے, حسین نے دھوکا تو معاذ اللہ نہیں دیا, کسی کو نہیں دیا. لیکن عجیب ہے یہ کربلا کا انداز, عجیب ہے. سب کو واپس بھیجنے والا حسین حبیب کو خط لکھ کر بلا رہا ہے, مولا جب آپ سب کو واپس ہی بھیج رہے ہیں تو پھر یہ حبیب کو بلایا کیوں جا رہا ہے؟ آپ تو خود ہی سب کو واپس بھیج رہے ہیں. مگر حسین یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا, دنیا کا مال, اپنی جان, بال بچے جن کو عزیز ہیں وہ اور ہیں, اور جو دین کی نصرت کرتے ہیں وہ اور ہیں. 700 حفاظ قرآن فقہا اس لشکر میں موجود, بڑا لوگوں کو گھمنڈ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد ہے مولویوں کی, جمعہ بازار لگا ہوا ہے مولویوں کا, ان کے پاس کیا ہے؟ ان دو تین کے پاس, میں انہی کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے بھائی. حسین نے ایک آدمی کو خط لکھا, تاریخ میں موجود ہے مقاتل میں وہ خط, امام حسین کا جو لکھا ہے حبیب, کیا لکھا اوپر ہی اوپر, فقیہ کوفہ حبیب ابن مظاہر کے نام. کیا لقب دیا حسین نے حبیب کو؟ فقیہ. جسے حسین فقیہ کہہ دے وہ کتنا بڑا عالم ہوگا؟ حسین یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 700 قتل حسین کا فتویٰ دینے والے عالم نہیں, عالم وہ ہے جو ایک ہو حسین کی پہلی آواز پر چلا ہے. اب مجھے بتاؤ میں کس طرف جاؤں, سینکڑوں کی طرف جاؤں یا ایک حبیب کی طرف جاؤں؟ اس ایک حبیب ابن مظاہر کو دیکھوں گا. خط لکھا, قاصد پہنچا, جانتے ہیں حبیب کون ہے؟ ان لوگوں میں ہے جن لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اور بیعت کرنے سے پہلے کوفے والوں کو کہا بھی تھا سلیمان نے بھی, حبیب نے بھی, ایسا نہ کرنا, تم سب وعدے تو کر رہے ہو اور جناب سید الشہداء امام حسین آ جائے ان کا ساتھ نہ دو, حبیب ان میں بھی تھے کہ جلدی نہ کرو, جلدی نہ کرو, یہ سب تم کیا کر رہا. لیکن بیعت کی, کیونکہ بچپن کے ساتھی تھے, جانثار تھے, اور جان بھی حسین کا صدقہ تھی بعض روایت کے مطابق جناب حبیب کی. خیر جب حالات بدلے, کوفے والوں نے آنکھیں بدلی, انداز بدلے, اور حبیب نے دیکھا کہ جو حقیقی چاہنے والے گرفتار ہو رہے ہیں, گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں, ابراہیم بن مالک اشتر گرفتار, مختار سقفی گرفتار, سب گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں, جناب سلیمان بن سرد خزائی گرفتار, جناب مسیب گرفتار, سب گرفتار. تو اپنے آپ کو بچا لیا حبیب نے گرفتاری سے. کیوں بچایا؟ جان و مال کے لیے نہیں, حبیب انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے بیعت کی ہے مسلم کے ہاتھ پہ حسین کی, انتظار کریں کہ میرا مولا پہنچے کوفہ, میں اس کا ساتھ دوں گا. اس لیے اپنے آپ کو چھپایا بچایا. قاصد پہنچ گیا حسین گھر, پہنچا گھر سے معلوم ہوا, بازار گئے, بازار پہنچا ڈھونڈتا ہوا, دیکھا خضاب کی دکان سے خضاب لے دو, پہنچ کے کان میں کہا حسین کا قاصد ہوں. فوراً ہاتھ پکڑ کے کونے میں لے گئے حبیب, ایک گوشے میں لے گئے. کیا خبر لایا ہے؟ امامے میں چھپا ہوا خط نکالا کہ میرا مولا حسین کا خط ہے تیرے نام. حبیب نے خط پڑھا, پیشانی پہ بل پڑ گئے, تفکرات کے آثار, پریشانی کے آثار. گھر لے کر آئے قاصد کو, مہمان خانے میں بٹھا دیا, گھر میں داخل ہوئے, مومنہ مجاہدہ زوجہ حبیب دسترخوان لگائے بیٹھے انتظار کر رہے. پوچھا حبیب مولا کا قاصد آیا تھا, خیر تو ہے؟ حبیب تیرے چہرے پہ پریشانی کے آثار, اس سے پہلے جب بھی مولا کا خط یا قاصد آتا تھا, پیغام آتا تھا, تو بہت خوش ہوتا تھا, یہ آج اتنا پریشان کیوں ہے, خیر تو ہے؟ حبیب کہتا ہے مومنہ میں تجھے کیا بتاؤں, بات ہی ایسی, یہ دیکھ یہ خط آیا ہے حسین کا فرزند رسول کہ میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں کربلا میں, حبیب جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے پہنچ جائے. زوجہ نے مضمون سنا خط کا, اچھا پھر کیا ارادہ ہے تیرا حبیب, کیا سوچ رہا ہے؟ کہا مومنہ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا, میں اکیلا کیا کر لوں گا, یہی فکر ہے نا آج تک کہ ہم اکیلے کیا کر لیں گے, ہم دو چار کیا کر لیں گے. اس فکر کی عکاسی کر رہا ہے حبیب ابن مظاہر کا جملہ کہ کوفے کے لوگوں نے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. فرماتے ہیں حبیب میں اکیلا کیا کر لوں گا, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا, جاؤں کہ نہ جاؤں سوچ رہا ہوں. بس اتنا سننا تھا دیوار پہ لگی حبیب کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا, مومنہ نے بے نیام کی, حبیب وائے ہو تجھ پر, حسین کا خط آیا ہے, فرزند زہرا کا خط آیا ہے, تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے, اور تو کہہ رہا ہے کہ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں, یہی محبت کا دعویٰ تھا, یہی محبت کا عہد و پیمان تھا، یہی قول و قرار تھا حسین کے ساتھ، تو بیٹھ کے سوچ، اپنی چادر پھینک دی اس کے سر پہ، یہ پہن کے بیٹھ جا، اور کہیں پر ہے کہ اپنے کڑے اتار کے دے دیے چوڑیاں، پہن کے بیٹھ، میں اپنے مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گی، حبیب تجھ سے یہ امید نہ تھی کہ تو یہ جواب دے گا، بس ادھر غیظ و غضب کے عالم میں اپنی مومنہ زوجہ کو دیکھا، حبیب نے کھڑا ہوا چادر سر پہ ڈالی، بیٹھ بیٹھ، تلوار ہاتھ سے لے، مومنہ میں تیرا امتحان لے رہا تھا کہ کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تو بھی تو نہیں بدل گئی، سب نے مسلم کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، کوئی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی، کوئی اپنے باپ کی انگلی پکڑ کے لے گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو بھی انہی جیسی ہو گئی ہو، بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے میں نہ جاؤں، حسین بلائے اور حبیب نہ جائے، بیٹھ جاؤں، قاصد کو روانہ کیا، غلام کو طلب کیا، غلام سے مقام کا تعین کیا، فلاں مقام پہ نصف شب کے وقت مجھے مل جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ناکہ بندی ہے کوفے کی، کرفیو کا سما ہے، نہ کوئی گھس سکتا ہے کوفے میں، نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے، کربلا کا میدان سج چکا ہے، لہذا سب داخلے خارجی داخلی راستے سب بند کوفے کے، لہذا راستہ بناتے بناتے رات کی تاریکی میں دیر لگی حبیب کو، بہت دیر لگی، اور جب بہت دیر سے پہنچا تو دیکھا گھوڑا پیر پٹخ رہا ہے، اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر پھیر کر کہہ رہا ہے بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا، اگر میرا مولا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں گا، آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے حبیب بار الہ کیسا وقت آ گیا آلے رسول، یہ غلام سبقت کر رہے ہیں آقاؤں پر، گلے سے لگایا غلام کو، دعا دی، کہا مجھے راستہ بنانے میں دیر لگی، بھلا ہو سکتا ہے حسین بلائے میں نہ جاؤں، ادھر حسین نماز فجر سے کے بعد بیٹھے ہیں، مسند لگا دی گئی، تکیہ لگا دیا گیا، بیٹھے ہیں پشت تکیے سے لگا کے حسین، چاروں طرف انصار حسینی بیٹھے، صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے، کوفے کی طرف سے گرد و غبار کے آثار نمودار ہوئے، حسین کی نگاہ پڑی سامنے کی جانب، جیسے کسی کا انتظار کر رہے تھے بہت دیر سے، جیسی گرد و غبار نمودار ہوا آواز بلند کی حسین نے، اللہ اکبر، ادھر حسین نے تکبیر بلند کی، ادھر تمام انصار حسینی نے جواب دیا اللہ اکبر، گرد و غبار چھٹا، دو سوار نمودار ہوئے، سمجھ گئے انصار کہ کوئی ہمارا دوست بھی آ رہا ہے، حسین نے حکم دیا جاؤ زہیر ابن اوسجا عباس علی اکبر جاؤ، میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے، جاؤ میرا دوست آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، حبیب کا نام سنا سب دوڑے استقبال کے لیے آگے بڑھے، حبیب نے جو ہی دیکھا سب کو اپنی طرف آتے ہوئے، اور قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں، پہچان گئے عباس کو، اتر آئے گھوڑے سے آگے بڑھے، دست بوسی کر کے کہتے ہیں فرزند بوتراب میں اس قابل نہیں کہ علی کا بیٹا میرے استقبال کے لیے آئے، عباس نے سینے سے لگا کر کہا میرے مولا حسین نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے، انصار حسینی اپنے حلقے میں لے کر حبیب کو پہنچے حسین کی بارگاہ میں، حبیب دوڑا اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ کے بس اتنا پوچھا مولا مجھے آنے میں دیر تو نہیں ہوئی، حبیب نے کچھ نہیں پوچھا مولا ان کا لشکر کتنا بڑا ہے، آپ کے لشکر میں کتنے سپاہی ہیں، حبیب کو اس سے کیا غرض، حبیب تو اپنے مولا کو جانتا ہے، بس سر رکھ کے کہتا ہے مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی، حسین مسکرائے، اٹھایا حبیب کو، سر سینے سے لگایا، دعا دی، نہیں حبیب بالکل صحیح وقت پر آ گئے، بالکل صحیح وقت پر آ گئے، باری باری تمام انصار حسینی معانقہ کر رہے ہیں، معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، اچانک جناب مرزا پہنچی، روایت کے مطابق فرماتی ہیں حبیب آپ کو مبارک ہو، حبیب آپ کو مبارک ہو، حیران ہو کر کہتے ہیں حبیب ہاں میرے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے، میں
مولا حسین کی بارگاہ میں ہوں مگر آپ کا لہجہ کچھ اور کہہ رہا ہے. ارے کس بات کی مبارکباد دیتی ہے؟ کہا کیوں مبارکباد نہ دوں، میری شہزادی ثانیہ زہرا نے آپ کو سلام کہا ہے. کہا جاؤ میرا بھائی حبیب آیا ہے، میرے بھائی حبیب سے میرا سلام کہہ دو. بس اتنا سننا تھا، حبیب نے امامہ پھینک دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، سر و سینہ پیٹ کر کہتا ہے بار الہ یہ کیسا وقت آ گیا، اولاد رسول پر شہزادیہ غلاموں کو سلام کہلوا رہی ہے، کیا میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا؟ روایت ختم ہوئی مگر میں ایک جملہ کہتا ہوں، حبیب حبیب آپ کو نہیں معلوم کہ زینب کو اپنے بھائیوں پر کتنا مان ہے، کتنا مان ہے. اتنے بھائی جس بہن کے موجود ہو اسے اطمینان ہے کسی کی مجال نہیں میرے سر سے چادر چھینے گا، کسی کی مجال نہیں میرے بازوؤں میں رسن باندھے گا، کسی کی مجال نہیں مجھے بازاروں میں پھرائے گا. لیکن ہاں اے حبیب، عصر عاشور کے بعد زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی، مجھے یقین ہے کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے، شہدا کے لاشوں سے آوازیں آتی ہوگی، اے آل رسول کیا کریں، موت نے مجبور کر دیا، پھر زندگی دلوا دیجیے، پھر آپ پر اپنی جانوں کو نچھاور کر.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق محمد وآل محمد ہمارے اس خلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی آجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، جو اسیر ہیں بحق اسیران کربلا انہیں رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں زخمی ہیں بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. بار الہ ہم نے اس ظلم و بربریت کے دور میں صدائے حق بلند کرنے کی کوشش کی ہے، تو جانتا ہے ہم بہت کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں، لیکن ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، بار الہ تو ہر شے پر قادر ہے، وہ بہت طاقتور ہے جسے تو نے ہمارا والی اور وارث قرار دیا ہے. بار الہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ان مشکلات کی آندھیوں میں ہمیں ثبات قدم عطا فرما. بار الہ ہمیں صبر اور حوصلوں کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے دے. بار الہ ہماری ملت کو حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہماری ملت کو متحد اور متفق کر دے. بار الہ ہمارے شہروں میں امن و امان قائم کر دے، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، دہشت گردوں سے اس ملک کو پاک کر دے. ان دھماکوں میں جو بھی بے گناہ مارے جا رہے ہیں بار الہ ان سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما. بار الہ ان سب کی مغفرت فرما. بار الہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. بار الہ ہم اس قابل نہیں ہیں، اس قابل بنا دے. جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تاجیل فرما ظہور امام زمان میں، کیونکہ یہاں بھی نوحہ خانی اور سینہ زنی بھی ہوگی. آپ سے درخواست کروں گا ایک سورہ فاتحہ شہید پروفیسر ستے جعفر کے لیے، شہید علامہ آفتاب حیدر جعفری ایک برادر حسن کشمیری شہید ہوئے ان کے لیے، تمام عباس ٹاؤن سمیت تمام شہدائے ملت جعفریہ کو پڑھ کر بخش دیجیے.